أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بالدرود بيجي محمد وعلى محمد. اپنی اطاعت اور اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے اور امام زمانہ کے ساتھ ان کے ہم رکاب خون حسین کا انتقام لینے کے لیے بلند صلوات. آیتِ گرامی سورہ آل عمران کی آخری آیت میں ارشاد رب العزت ہے، اے ایمان لانے والوں، اپنی انفرادی زندگی میں صبر کرو، اپنی اجتماعی زندگی میں صبر کرو اور رابطہ برقرار کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، شاید تم فلاح پاؤ. اس آیت مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دو مرحلہ حیات میں صبر کرنے اور اس صبر کے نتیجے میں تیسرے مرحلہ حیات میں داخل ہونے کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرا رہا ہے. ایک انسان کی انفرادی زندگی ہے، ایک انسان کی اجتماعی زندگی ہے. اور ادھر میں نے شمس ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری انفرادی زندگی کہاں پر ہے اور ہماری سوشل لائف کہاں پر ہے. ان دونوں مرحلہ حیات میں اللہ نے کہا اس میں ہو، اپنی ذاتی زندگی میں صبر کرو، جو تمہیں مشکلات آ رہی ہیں، جو پرابلم فیس کر رہے ہو، اس کے مقابلے میں صبر کرو. اور صبر کا معنی وہی ہے کہ جو اہل بیت نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے. صبر در حقیقت استقامت کا نام ہے، صبر در حقیقت مشکلات کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا نام ہے. لیکن یہ ڈٹ جانا انسان کے سفر کے رکنے کا سبب نہ بنے، بلکہ استقامت اس لحاظ سے ہے کہ انسان اپنے منزل کی جانب اپنے قدم کو اٹھاتا رہے اور اس کا عزم اور اس کا حوصلہ اور اس کے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے پائے. اگر صبر کا معنی یہ لیا جائے میں صرف ڈٹ جاؤں، جم جاؤں اور قدم آگے نہ بڑھاؤں، تو یہ انتہائی ناقص معنی ہوگا. یقیناً استقامت جو ہے وہ قدموں کے لحاظ سے نہیں ہے، استقامت عزم و حوصلے کے لحاظ سے ہے. لہذا ہمیں اپنے عزم و حوصلے میں استقامت لے کے آنی ہے، اپنے نظریے میں استقامت لے کے آنی ہے، جس کا نتیجہ ہمارے عمل میں استقامت کی صورت میں سامنے آئے گا. اور یہ استقامت فکری اور عملی دونوں مجھے میرے مقصد تک پہنچنے کی راہ میں میرے معاون و مددگار ثابت ہوں گے. پھر خدا نے کہا ہوں صابرو. صابرو وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں سوشل لائف میں، اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر صبر کیا جائے. توجہ رکھیے گا، انفرادی زندگی میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہمیں صبر کہاں کرنا ہے، اجتماعی زندگی میں من حیث القوم ہمیں صبر کرنا ہے اور ایک دوسرے کو تلقین کرنا ہے صبر کرنے کے، جس کو سورہ والعصر میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا یعنی ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کرتے رہو، وتواصوا بالصبر وصیت یعنی تاکید اور سفارش کرتے رہو کہ تمہیں حق پہ قائم رہنا ہے. یعنی معاشرے میں تمہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کا معاون بننا ہے، ایک دوسرے کو واچ کرنا ہے، ایک دوسرے پہ نظر رکھنی ہے تاکہ کوئی انسان اس صبر کے دائرے سے باہر نہ نکلے. اب تیسرا مرحلہ جو اس آئے مسجد میں بیان کیا گیا ہے، روایات میں بھی ہے لیکن ہم اسے کم جانتے ہیں، اور وہ انسانی حیات کا وہ مرحلہ ہے کہ جو صرف اور صرف امام معصوم کی ولایت کے سائے میں ہی ممکن و میسر ہے. وہ کیا ہے؟ بین الاقوامی سطح پر حیات کا مرحلہ ہے. میں انفرادی زندگی کو جانتا ہوں، میں اجتماعی زندگی کو جانتا ہوں، لیکن ایک اور مرحلہ کہ جس کی طرف آئمہ نے اور قرآن نے اور ہمارے فقہا نے اشارہ فرمایا ہے، چونکہ اب تک وہ وسائل وہ اسباب پیدا نہیں ہوئے تھے کہ جن کی وجہ سے ہم اس حیات کے مرحلے کو پہچنواتے یا اس کی شناسائی کرواتے. اب آہستہ آہستہ جتنا جتنا زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور امام زمانہ کا ظہور نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے خد و خال واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کا ایک ادنا سا نمونہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ دیکھیں وہ امام حسین علیہ السلام کا اربعین ہے کہ جس کی جانب پوری دنیا متوجہ ہے، اور یہ مشی اور یہ واک در حقیقت اسی تیسرے مرحلے کی جانب وہ رابطو سے منسلک ہے کہ رابطہ برقرار کرو امام معصوم سے، اس کی جانب ہم قدم بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ تیسرا مرحلہ تھا جس کی جانب اہل بیت نے توجہ دلائی ہے۔ اب تک ہم اسے سمجھ نہیں پائے تھے، شاید 15 سال پہلے بھی اربعین کو اس طریقے سے نہیں سمجھا جا رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پر اربعین ایک بہت بڑے واقعے کی صورت میں، ایک بہت بڑے ایونٹ کہوں تو جب بھی کوئی بے جانا ہوگا دوسروں کی لحاظ سے، ایک بہت بڑے ایک ایونٹ کی صورت میں سامنے آ رہا ہے کہ جہاں پر پوری دنیا کے لوگ ایک اجتماع منعقد کر رہے ہیں، اور وہ اجتماع ایسا ہے کہ جو 100% امام زمانہ کے انقلاب پر منتہی ہونے والا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اصبروا انفرادی زندگی میں صبر کرو، وصابروا اجتماعی زندگی میں صبر کرو، ورابطوا اور رابطہ برقرار کرو۔ رابطہ یعنی اپنے آپ کو منسلک کر لو، اپنے آپ کو جوڑ لو۔ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس آئے مجیدہ کے ذیل میں فرماتے ہیں رابطوں سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں رابطوں سے مراد تمہارے اس امام سے تمہارا رابطہ ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ رابطوں امام اکم المنتظر، جس کا تم انتظار کر رہے ہو اس سے رابطہ برقرار کرو۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی۔ تو بس اجتماعی سطح سے بڑھ کر ایک اور مرحلہ حیات ہے جو بین الاقوامی سطح کا ہے، جس کی جانب امام زمانہ ہمیں لے جانا چاہتا ہے، جس کی جانب نظریہ ولایت فقیہ ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ یہ نظریہ ولایت فقیہ در حقیقت جو زمانہ غیبت میں علماء و فقہا کی حکومت کی ضمانت دے رہا ہے، جس کی اتھارٹی، جس کے اوپر سگنیچر، جس کے اوپر دستخط امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ وہ ام الحوادث الواقعہ، جو نئے نئے واقعات رونما ہو رہے ہیں، فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، ہمارے فقہا کی طرف جو راوی ہیں ان کی طرف رجوع کرو، یعنی ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو، ان کے پاس جاؤ اور وہ جو کہیں اس کی اطاعت کرو۔ فانہم حجتی علیکم، امام زمانہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری حجت ہیں، یہ فقہا جن کی جانب رجوع کرنے کا میں کہہ رہا ہوں یہ میری حجت ہیں۔ وانا حجت اللہ، اور میں تم سب پر اللہ کی حجت ہوں۔ توجہ کی آپ نے؟ تو یہ نظریہ ولایت فقیہ ہے کہ اس زمانے میں ایک فقیہ عادل جامع شرائط کا ہونا لازمی ہے کہ جو امام کی غیبت میں ذمہ داری سنبھالے اور قوم کو اور ملت کو اس ہدف کی جانب لے کے جائے کہ جس کی جانب امام لے جانا چاہتا ہے۔ لہذا یہ تیسرا مرحلہ یہ بہت اہم مرحلہ ہے، اور ہم اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا امام علی کے زمانے میں، امام حسن کے زمانے میں، باقی آئمہ کے زمانے میں یہ موجود تھا، آئمہ چاہتے تھے لیکن موقع نہیں ملا۔ اب آہستہ آہستہ زمانہ غیبت کے بعد یہ مرحلہ آسان تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے خد و خال اگر آپ کو دیکھنے ہیں کہ یہ تیسرا مرحلہ حیات کے رابطو رابطہ برقرار کرنا ہے تاکہ ہم عالمی سطح پر ایک قوم بن کے ابھریں، ایک امت بن کے ابھریں، ایک گروہ بن کے ابھریں، جس کو قرآن نے کہا فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ والے ہیں، یہ ولایت والے ہیں کہ جو سب پہ غالب آ کے رہیں گے۔ اگر چاہتے ہیں اس کو دیکھیں تو 1979 میں چلے جائیے آپ، ایران میں اسلامی انقلاب آتا ہے، اور اس کے بعد مسلسل دنیا کے مختلف ممالک میں، خصوصاً مشرق وسطی میں، مڈل ایسٹ میں جتنی بھی سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیونکہ امام زمانہ کا جو مرکز ہوگا یہ مڈل ایسٹ ہوگا، سارا مسئلہ یہیں سے شروع ہوگا، اور اس وقت سارا مسئلہ سیاسی طور پر اسی خطے میں جو ہے سازشیں شروع کی جا رہی ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس خطے میں جو بڑی امام زمانہ کی تبدیلی رونما ہونے والی ہے، امام زمانہ کے لیے جو کام کرنے والے ہیں، امام زمانہ کے جو ناظر ہیں، ان کا راستہ روکا جا سکے، ان پر قدغن لگائی جا سکے، ان پر پہرے بٹھائے جا سکے، ان کو منحرف کیا جا سکے۔ توجہ رکھیے گا، اس پورے خطے میں دشمن گزشتہ 40 سالوں سے کام کر رہا ہے۔ کب سے کام کر رہا ہے؟ بلکہ یوں کہوں دشمن بہت پہلے سے کام کر رہا ہے، یہودی بہت پہلے سے کام کر رہے ہیں۔ آل سعود کو
جو یہاں پر ان کی شجر کاری کی گئی 1925 میں، یہ آغاز تھا۔ وہابیت ایک شجر ملعونہ تھا کہ جس کی کاشتکاری کی گئی۔ ایران میں اسی زمانے میں بحیت کی کاشتکاری کی گئی، اور اسی زمانے میں انڈیا اور پاکستان برصغیر میں قادیانیت کی کاشتکاری کی گئی، احمدیت کی، توجہ رکھے گا، تاکہ کسی طریقے سے اس تحریک کو، جو عالمی تحریک بننے والی ہے، اس کو راستہ روکا جا سکے۔ لیکن اس تیسرے مرحلے کے لیے خداوند عالم نے اپنی ایک پلاننگ کی ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ایران جیسے ملک میں جو تمام تر استعمار و طاغوت کی گرفت میں تھا، وہاں پہ ایک اسلامی انقلاب رونما ہوتا ہے، اور 100% خالص اسلامی انقلاب جو نظام ولایت ہے آئمہ طاہرین اور قرآن کی روشنی میں اور اس سے کسب فیض کرتے ہوئے یہ منعقد ہوتا ہے اور وہاں پر کامیاب ہوتا ہے، اور پھر اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیلتے ہیں، اور جہاں جہاں آپ چلے جائیں اس نظریے ولایت فقیہ سے وابستگی آپ کو نظر آئے گی۔ اگر لبنان میں وابستگی نظر آئے گی تو استقامت نظر آئے گی، فتح و نصرت نظر آئے گی۔ عراق میں چلے جائیں، وہاں پر مرجعیت ہے، وہاں پر آپ کو وابستگی نظر آئے گی، توجہ رکھیے گا۔ اگر آپ نائجیریا میں چلے جائیں کہ ابھی تازہ کوئی 30 سال ہوئے، 25 سال ہوئے نائجیریا کو در حقیقت تشیع سے آشنا ہوئے، آیت اللہ ابراہیم زکزکی یہ یونیورسٹی کا ایک نوجوان مرعوب ہوتا ہے امام خمینی کے اسلامی انقلاب سے، جاتا ہے پڑھتا ہے اور پھر آ کر اپنی قوم کو تشیع کے نور سے مستبصر کر دیتا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تیرہ سو دن سے زیادہ ہو گئے اس مرد مجاہد کو قید کیا ہوا ہے۔ تو جہاں جہاں ایک نظریہ ولایت فقیہ سے، جو نظریہ امام زمانہ کا تائید شدہ ہے، توجہ رکھیے گا، وہ کیا ہے، وہاں پہ آپ کو استقامت نظر آئے گی، فتح و نصرت نظر آئے گی، عزت نظر آئے گی، سربلندی نظر آئے گی۔ اور یہ خداوند عالم ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس عالمی مرحلے کے لیے کہ اس مڈل ایسٹ میں، اس مشرق وسط میں مختلف جگہ پر استقامت نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں بھی قدر استقامت ہے، لیکن ہم نے اس استقامت سے فائدہ حاصل نہیں کیا، ہمیں اپنے شہداء کے خون سے فائدہ حاصل نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں بہت وقت لگے گا۔ اگر آپ پاکستان کی تشیع کا دنیا کی تشیع سے مقابلہ کریں تو پاکستان کی تشیع بہت پیچھے نظر آئے گی، معذرت کے ساتھ، بہت سے انحرافی افکار میں قید نظر آئے گی۔ اس کے باوجود پاکستان کی تشیع میں وہ پوٹینشیل ہے، وہ توانائی ہے، وہ طاقت، وہ انرجی موجود ہے جو شاید دنیا کی کسی بھی قوم کی تشیع میں موجود نہیں ہے۔ تمام تر نقائص کے باوجود پاکستان کی تشیع میں وہ پوٹینشیل ہے۔ یہ موقع نہیں کہ میں اس کو وعدہ کروں کہ پاکستان کی تشیع میں کیا پوٹینشیل انرجی موجود ہے، بہرحال، لیکن ہم موازنہ کیا جائے تو دنیا کی دوسری اقوام تشیع سے پیچھے نظر آتے ہیں، اور دنیا کی تقریباً جتنی بھی بڑی تشیع طاقتیں تھیں ممالک میں، انہوں نے اپنا امتحان دیا۔ یمن کی صورتحال دیکھیں آپ، آپ کو استقامت نظر آئے گی، آپ کو اپنے ہدف میں ڈٹ جانا نظر آئے گا۔ 4 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں یہ سعودی اور ان کے گماشتے اور ان کے تمام حلیف افراد، تمام تک ٹیکنالوجی کے باوجود جو ہے وہ اس قوم کو کچھ نہیں کر سکے، بال بھی کا نہیں کر سکے، استقامت نظر آ رہی ہے۔ بحرین کو دیکھیں آپ، استقامت نظر آ رہی ہے۔ جہاں جہاں آپ کو اس نظریہ ولایت فقیہ سے، کہ جو امام زمانہ کا تائید شدہ، بار بار کہہ رہا ہوں میں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایرانی کوئی ساخت ہے، ایک نیا نظریہ بنا ہے، یہ احمقوں کی جنتوں میں رہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نظریہ ولایت فقیہ یہ ایرانی ساخت ہے۔ یہ ایرانی ساخت نہیں ہے، یہ آئمہ کی ساخت ہے، یہ آئمہ کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ یہ امام کیا کہہ رہے ہیں، یہ مولوی مولا شاعر ذاکر کے جملے نہیں، امام حجت کے جملے ہیں، امام دورہ کے جملے ہیں، امام عصر کے جملے ہیں، جس کی زبان اس مسیح جملے ادا ہو رہے ہیں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کچھ لوگوں کو ایران فوبیا ہو جاتا ہے، میں معمولاً گفتگو نہیں کرتا ہوں ایران کے فیور میں، لیکن جہاں پہ اسلامی نظام کی بات آتی ہے، جب ہمارا زمانہ کی بات آئے گی، جہاں پہ نظریہ ملت اسلامی کی بات آئے گی، وہاں پہ فرض بنتا ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے. تو یہ امام زمانہ کا نظریہ ہے. فَإِنَّهُ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر حجت ہیں، حجتی میری حجت ہے. امام کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو خداوند عالم نے امام بنایا ہو، جو خدا کی طرف سے منسوب ہوا ہو. تو اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو اس وقت فتح و نصرت و ظفر و کامیابی نظر آ رہی ہے، وہ سب اس نظریہ ولایت فقیہ سے وابستگی اور اس سے منسلک ہونے کی صورت میں نظر آ رہی ہے، مانے یا نہ مانے. الحمدللہ پاکستان میں بھی بہت سارے محاذوں پر ہم نے اسی نظر ولایت فقیہ سے منسلک رہتے ہوئے کامیابیاں حاصل کی ہیں. تشیع پاکستان پیچھے نہیں ہے، لیکن موازنہ کیا جائے دنیا کی تمام تشیعوں سے تو ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، یہ پوری ایک الگ بحث ہے اور اس کے علل و اسباب و عوامل میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، کیونکہ میرا موضوع کیا ہے، وہ تیسرے مرحلے کی تیاری ہے. اصبروا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ذاتی زندگی میں صبر کرو. وصابروا، اپنی اجتماعی زندگی میں صبر کرو. ورابطوا، اور امام سے رابطہ برقرار کرو. پانچویں امام کیا کر رہے ہیں، اپنے امام زمانہ سے رابطہ برقرار کرو. یہ رابطہ دو طریقوں سے ممکن ہے. یہ مقدماتی گفتگو تھی، اب اصل بحث میں وارد ہو رہا ہوں. ہمیں امام سے منسلک ہونا ہے. امام جو پوری دنیا کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو معرفت خدا سے منسلک کرنا چاہتا ہے، وہ صرف شیعوں کو، سادات بارہ کو، زیدیوں کو، نقویوں کو، جعفری تقوی نقوی کو نہیں، پوری انسانیت کو معرفت خدا سے منسلک کرنا چاہتا ہے. وہ پوری انسانیت کا بیڑا پار کرانا چاہتا ہے. کیا کہتے ہیں، السلام علیکم یا امام الانس والجان، تمام انسانوں کا امام ہے، تمام جنوں کا امام ہے. کیوں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے وہ میری عبادت کریں. عبادت کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت کے لیے امام معصوم کی ضرورت ہوا کرتی ہے. مل کے درود بھیجے محمد والا. لہذا اس مرحلہ معرفت الہی تک وصول کے لیے اور رسائی کے لیے امام پوری انسانیت کے بیڑے کو لے جانا چاہتا ہے. اور آخری زمانے میں لوگوں کی معرفت کا لیول بہت ہائی ہو جائے گا. یہاں پر کل بھی میں نے اسی علاقے میں، سولجے بازار کے علاقے میں ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اس وقت فلو آف انفارمیشن بہت تیز ہو گیا. سوشل میڈیا کے ذریعے سے فلو آف انفارمیشن بہت تیز ہو گیا، لہذا توجہ رکھیے گیا، ہر انفارمیشن نالج نہیں ہوتی، کیونکہ نالج نور ہے، علم نور ہے، جس کو اہل بیت نے کہا علم نور، علم نور ہے. اب اس میں کیا ڈفرینسز ہیں، یہ الگ بحث ہے، میں اس میں وارد نہیں ہو رہا ہوں، لیکن صرف بتا رہا ہوں فلو آف نالج جو ہے، فلو آف انفارمیشن، معلومات کی فراہمی بہت تیز ہو گئی ہے. آپ اپنے واٹس ایپ اٹھائیے، 10 سیکنڈ کے اندر 10 پیغامات آپ کو مختلف نوعیت کے ملیں گے. اس میں سچے بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی، ہر قسم کے پیغامات ہیں. اب یہ ہمارے پاس ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ کون سی انفارمیشن نالج ہے، کون سی مفید ہے، کون سی غیر مفید ہے، کون سی ضرر رسا ہے، کون سی فائدہ رسا ہے، کس کو فارورڈ کرنا چاہیے، کس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہر پیغام اور ہر میسج آگے بڑھانے کا نہیں ہوتا، جیسے کہ آج ہم پڑھائے جا رہے ہیں کہ عراق کی صورتحال یہ ہے. عراق کی صورتحال شاید تھم گئی ہو، لیکن کیا ہے کہ ہم یہاں پر آگ لگائے جا رہے ہیں. وہ اکثر واٹس ایپ پہ ہوتا ہے، فلاں بچہ جو ہے جی یہ کھو گیا، اس کو پہنچا دیجئے. اب کہتے ہیں کہ ایک بچہ کھو گیا تھا، اس کو تھانے پہنچا دیا، وہ اپنے ماں باپ کو مل گیا، پھر کسی صاحب کو ملا، انہوں نے واٹس ایپ دے کر پھر دوبارہ پہنچا دیا. 3-4 دفعہ بچہ تھانے پہنچ گیا، ان کے ماں باپ تنگ آ گئے، خدا کے لیے جو ہے واٹس ایپ پہ نہ بھیجو. ہر چیز واٹس ایپ پہ بھیجنے کی نہیں ہوتی ہے. وہ بچہ 4 دفعہ تھانے پہنچ چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پڑھا، 10 دن کے بعد کسی اور نے پڑھا، 50 دن کے بعد کسی اور نے پڑھا، وہ بچہ بیچارہ ساری زندگی اس کی تھانے آنے جانے میں گزر جائے گی. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. کون سی چیز فارورڈ کرنی ہے، یہ عقل چاہیے، اس کے لیے بصیرت چاہیے، نور امام چاہیے. تو اس مرحلے کے لیے تیاری کرنی ہے، اور امام پوری دنیا کو ہمیں متحد کرنا چاہ رہا ہے. تو ہمیں اپنا لیول ہائی کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ ایک جگہ اشتہار لگ گئے کہ ٹرک کے برابر انڈا. اب لوگوں کو کہنے لگے جناب شتر مرغ کا انڈا سب سے بڑا ہوتا ہے، ٹرک کے برابر انڈا کتنا بڑا ہوگا، اور اگر ٹرک کے برابر انڈا ہے تو وہ جانور کتنا بڑا ہوگا. اب قیاس آرائیاں شروع ہو گئی، جی تو ٹامک ٹوئیاں شروع ہو گئی، لوگ اپنے اپنے حساب سے جی ایک تصور ذہن میں لانے لگے، مقررہ وقت پر جانا، پردہ لگا ہوا تھا، اسٹیج سجا ہوا تھا، میدان میں پوری خلقت جمع تھی، جب میں غفیر تھا، اب جب ہٹا تو دیکھا ایک ٹرک کھڑا ہے اور ٹرک کے برابر میں ایک انڈا رکھا ہے، لیکن انڈا جو ہے ایک پلیٹ میں تھا، پلیٹ جو تھی ایک ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ انسان اپنے لیول کو کہاں لے جاتا ہے، حقیقت کیا ہوتی ہے؟ امام پوری دنیا کا امام ہے، تو اس تک رسائی کے لیے مجھے اپنے لیول کو امام کے لیول تک لے جانا لازمی ہے۔ اگر میں امام کی ذہنی سطح تک نہ پہنچ چکی، امام کیا چاہ رہا ہے، امام کیا سوچ رہا ہے، امام کا ہدف کیا ہے، امام کے مقاصد کیا ہیں، امام کن چیزوں کا عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے، تو میں امام کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ہم امام سے کیا پوچھ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ مولا زلجنے کے نیچے سے نکل سکتے ہیں؟ اب یہ سوال ہوتے ہیں، آج ہمارا لیول کیا ہے، یہ ہے مولانا زلجنے کے نیچے سے نکل سکتے ہیں، مولانا اصل اخی کی پہچان کیا ہے، بال جلائیں گے تو اگر جل جائے گا تو اصلی ہے اور نہیں جلے گا تو نقلی ہے، یہ ہمارا لیول ہے۔ وہ پتیاں جو گر جائے علم سے کیا ان کو کھانا واجب ہے؟ کل آج جو ہم کر رہے ہیں، کل یہی امام کے ساتھ ہم کر رہے ہوں گے، کوئی چینج نہیں ہوگا ہم میں، آج جو ہم ہیں کل ہم یہی ہوں گے امام کے ساتھ، توجہ رکھیے گا۔ تو ہمیں اپنا لیول ہائی کرنا ہے، ہمیں اپنی ذہنی سطح امام کے برابر کرنی ہے تاکہ امام کا ساتھ دے سکے۔ ہماری ذہنی سطح کیا ہے کہ لو فار آل ہیٹ فار نن، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، اور صبح اٹھ کے ماشاءاللہ جی ایک فلائنگ کس بھی ہوتا ہے، کیا کتنا خوبصورت پیغام ہے، چومتے بھی ہیں، آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں اور جناب آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، پانچ کو آنکھ بند کر کے فارورڈ کر دیا۔ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، یہ کس کا نعرہ ہے؟ یہ قرآن کا نعرہ ہے، یہ اہل بیت کا تائید شدہ نعرہ ہے، یہ امام زمانے سے قریب کرنے والا نعرہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ کل جب ہم امام کے پاس پہنچیں گے اور 50,000 لوگوں کو میں نے آپ کو اور آپ نے ان کو اور انہوں نے مجھ کو دوبارہ سے بھیج دیا کہ محبت سب کے لیے، نفرت کی چیزیں نہیں، تو جب امام آئیں گے، امام کہیں گے چلو جی آ جاؤ ہمارے ساتھ جنگ کرو فلاں طاغوت سے، فلاں طاغوت سے، مولا ہم تو ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کی چیزیں نہیں، تو اب جنگ کس سے کریں گے، جنگ کس سے کریں گے ہم؟ توجہ رکھیے گا۔ تو آج جو ہم ہیں وہی کل امام کے ساتھ ہوں گے، لہذا آج اپنا بدلنا ہوگا۔ جس نے آج بدل لیا، جس کا حال تبدیل ہو گیا، وہ کل امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ تو امام اس مرحلے تک لے جانا چاہ رہا ہے، اور اس مرحلے کے لیے دو صورتیں ہیں، ایک جسمانی رابطہ، ایک روحانی رابطہ۔ جسمانی رابطہ ممکن نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، امام خود ملتا ہے وہ ملتا ہے، لیکن ہمیں، ہم عام انسانوں کو یہ اختیار نہیں کہ ہم امام سے ملا دیں۔ وہ جھوٹے ہیں وہ افراد جو کہتے ہیں ہم تمہارا رابطہ کرا دیں گے، ہیں ایسے کراچی کے لوگ پاکستان میں، آئیے ہم آپ کی سندیش، آپ کی چٹھی، آپ کا لیٹر جو امام تک پہنچا دیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں، آپ کے مذہبی جذبات کو زر پہنچاتے ہیں۔ اب دوسرا راستہ رہ گیا روحانی رابطہ، کیا امام اس دور غیبت میں اپنے آپ سے اپنے شیعوں کے رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی پلاننگ کر کے گیا ہے؟ آپ کے خیال میں امام نے کوئی پلاننگ کی ہے کہ میرا شیعہ مجھ سے کیسے رابطہ کرے گا؟ اگر آپ کہیں گے نہیں ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ تو پھر امام پہ وہی اعتراض ہوگا جو سقیفے والوں پہ ہوتا ہے کہ رسول اپنے بعد کیسے امت کو چھوڑ کے چلا جائے۔ بھائی اہل سقیفہ کو تو رسول سے زیادہ عقل تھی کہ ابھی رسول کا جنازہ رکھا ہے، دفنایا نہیں گیا، لیکن وہ منا امیر و من کل امیر کا نعرہ لگانے کہ ہم میں امیر ہوگا تم میں امیر ہوگا، یعنی رسول سے زیادہ تو اہل سقیفہ میں عقل تھی کہ ان کو اپنے خلیفہ چننے کی، رسول کا نائب چننے کی فکر تھی، لیکن رسول اللہ کو فکر نہیں تھی کہ میرے بعد امت کا کیا ہوگا۔ توجہ کیجئے، اب یہ اعتراض ہے، تو جو اعتراض اہل سقیفہ پہ ہوگا کہ رسول نے کوئی نافذ نہیں کیا، یہی اعتراض حضرت امام زمانہ پہ کیا جائے گا کہ مولا آپ جا رہے ہیں غیبت میں، کوئی نظام نہیں، کوئی مجتہد نہیں، کوئی نائب نہیں، کوئی روحانی طریقہ نہیں ہے کہ جس سے ہم آپ سے رابطہ برقرار کریں۔ یقیناً ہونا چاہیے، یقیناً ہے ایک روحانی رابطہ ہے، چار نائب ہیں، ان کا تذکرہ موجود ہے غیبت صغرا میں. اس کے بعد امام نے کہا اب چار نائب نہیں ہیں, اب چونکہ غیبت طولانی ہے اور اس کی جو مدت ہے ان نون ہے, پتہ نہیں کب ظہور ہوگا, اب میں نومینیشن کے ذریعے سے, نامزدگی کے ذریعے سے نائب بنا کے نہیں جا رہا ہوں, اب صفات دے کے جا رہا ہوں. توجہ رکھیے گا, امام نے صفات دی ہیں اس دور غیبت کبرا کے لیے کہ تم دیکھو, سوچو, عقل لڑاؤ. اور یہ امام کا یہ انداز کے صفات دے کے جا رہا ہے, یہ قرآن کا انداز ہے. قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب ابراہیم کا امتحان لیا, ابراہیم کامیاب ہوئے تو خدا نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, میں تمہیں امام بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے. ابراہیم خوش ہوئے, کیا کہا, قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, کیا میری ذریت میں یہ عہدہ ہوگا. خدا نے کہا یہ نہیں کہہ رہا کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا. خدا نے کہا لَا يَنَالُ أَحَدَ الظَّالِمِينَ, صفت دے کے جا رہا ہوں, یہ صفت جس میں مل جائے گی وہ ولایت کا حقدار ہو جائے گا. بس یہاں تک یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, اہل سنت تمام صحابہ کو رضی اللہ کہتے ہیں لیکن مولا کائنات کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں. یہ کرم اللہ وجہہ کا معنی کیا ہے, یعنی اللہ نے علی کے چہرے کو عزت بخشی ہے. علی کے چہرے کو اللہ نے تمام صحابہ میں عزت کیوں بخشی ہے کہ علی کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا, اس لیے کہ بت کے سامنے جھکنا ظلم ہے اور جو ظالم ہوگا وہ اللہ کی ولایت و امامت تک نہیں پہنچ سکتا. ظالم تک نہیں پہنچ سکتا. اب دیکھو کون ہے بھائی, خدا مسئلہ حل کر دیتا, بتا دیتا پہلا امام کون دوسرے امام کون. خدا نے کہا نہیں, تم بڑے ہو گئے ہو, گزشتہ انبیاء تک ہم نے تمہیں اے بی سی ڈی لکھنی سکھائی تھی ہاتھ سے. بچوں کو لکھنا سکھاتے ہیں ڈاٹ ڈاٹ اے, ڈاٹ ڈاٹ بی, ڈاٹ ڈاٹ سی, آپ ہاتھ پکڑ کے بچے کو لکھنا سکھاتے ہیں, بیٹا اے ہے, یہ بی ہے, یہ سی ہے, بچہ اس میں کیڑے مکوڑے بنا رہا ہوتا ہے. وہ دور گزر گیا جب آئمہ ہاتھ پکڑ کے لکھواتے تھے. اب میچیور ہو جاؤ, اب بڑے ہو جاؤ, ذہنی سطح کو امامت کی سطح سے منسلک کرو, اپنی پہنچ کو امام کی پہنچ کے برابر بناؤ. اب امام نے کہا میں نام بتا کے نہیں جا رہا, نام کا دور گزر گیا, وہ غیبت صغرا کا تھا جس میں چار نائب کو 1 2 3 4, امام نے کہا 1 2 3 4 یہ میرا نائب ہیں. اب غیبت کبرا ہے, اب امام نے کہا صفات دے کے جا رہا ہوں, صفات دیکھنی ہوں گی تمہیں, بصیرت میں اضافہ کرنا ہوگا, عقل لڑانی ہوگی, بصیرت استعمال کرنی ہوگی کہ یہ صفات جو امام نے بیان کی ہیں کس مجتہد میں ہیں, باطل مجتہد میں ہیں یا حق مجتہد میں ہیں, دیکھنا ہوگا. آج جھوٹے مجتہد بھی موجود ہیں, آج 2 نمبر کے مجتہد بھی موجود ہیں, آج 2 نمبر کے مولوی بھی موجود ہیں. توجہ رکھے, لباسوں سے دھوکے مت کھائیے. لباس سے دھوکے کھانے والے کوفے والے تھے کہ جو ابن زیاد کے امامے سے زیاد کے ظاہری لباس سے دھوکے کھا گئے, وہ نقاب لگا کے آیا اور سب کہہ رہے تھے امام حسین آ گئے, امام حسین آ گئے, لیکن جیسے ہی نقاب الٹی کیا ہوا, پتہ چلا یہ تو خونخوار آیا ہے, یہ تو درندہ آیا ہے, یہ تو ظالم آیا ہے, یہ تو خون آشام آیا ہے. لباسوں سے دھوکے مت کھائیں. کوفہ ظاہری شیعت کے ان معیارات کو لیے ہوئے تھا جو امامت کی شناخت کے لیے ناکافی تھے, وہ لباس سے امامت کو پہچان رہے تھے. لیکن امام نے کہا لباس سے امامت کو نہ پہچانو, امام کو کلام امام کی روشنی میں پہچانو. آج ہمیں اپنے لیول کو اوپر کرنا ہوگا, اپنی معرفت و بصیرت میں اضافہ کرنا ہوگا کہ یہ صفات جو امام نے دیے کس مجتہد میں موجود ہیں, اس کی اتباع تم پر لازم واجب ہو جائے گی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو ہمیں تیاری کرنی ہے, اپنی معرفت میں اضافہ کرنا ہے. وہ زمانہ گزر کے جب اے بی سی ڈی لکھوائی جاتی تھی, اب امام نے کہا خود تلاش کرو. تمہیں ایک ایسے دور میں جانا ہے جہاں پر فتنے ہوں گے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ یعنی وہ گرد و غبار جس میں بعض اوقات حق باطل اور باطل حق نظر آتا ہے. تاریخ میں یہ فتنہ گزر چکا ہے, بہت سے فتنے گزرے. ایک فتنہ مولا علی کی زندگی سے جنگ صفین فتنہ ہے کہ جہاں حق باطل باطل کو حق بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, نیزوں پہ قرآن بلند کیے جا رہے ہیں. لا نحارب القرآن, ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے. جو دھوکے کھانے والے تھے وہ دھوکا کھا گئے, ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے. امام نے کہا یہ دھوکا, یہ فریب ہے, یہ خدعا ہے, یعنی دھوکا ہے, فریب ہے, اس سے کچھ ہونے والا نہیں. فتنہ یہ ہوتا ہے, تو تمہیں فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا. اس کے لیے ذہنی بصارت اور بصیرت کی ضرورت ہے, معرفت کی ضرورت ہے. اگر یہ معرفت آپ پہ نہیں ہوگی, پہجان نہیں ہوگی, ایدان گرامی دھوکا کہا جائیں گے. دجالیت کسے کہتے ہیں؟ دجالیت اسی کو کہا جاتا ہے. موقع نہیں کہ میں دجال کے اوصاف بیان کروں گی. آئمہ نے دجال کو کیسے بیان کیا ہے؟ دجال کسی شخص کا نام ہے یا کسی سسٹم کا نام ہے؟ تو ہمیں تیاری کرنی ہے اور اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کرنا ہے. کیا امام نے کوئی کرائٹیریا دیا ہے, کوئی معیار دیا ہے کہ تمہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے روحانی طور پہ اسٹرانگ ہونا ہے؟ کوئی پلاننگ دی ہے امام نے؟ اگر نہیں دی تو پھر امام پہ اعتراض ہوگا, مولا آپ جا رہے ہیں, کوئی آپ کی طرف سے کوئی پلاننگ نہیں, کوئی منصوبہ نہیں, کوئی مجتہد نہیں, کوئی وکیل نہیں, کوئی نائب نہیں. امام نے کہا سب کچھ ہے, آنکھیں کھول کے دیکھو گے سب کچھ نظر آئے گا. نور امامت سے دیکھو گے حق حق نظر آئے گا, باطل باطل نظر آئے گا. اگر آج بھی دنیا کی آنکھیں نہ کھلیں ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد, کہ ان 40 سالوں میں اسلامی انقلاب کے خلاف جتنی سازشیں کی جا سکتی تھی کی گئیں. آج جو عراق کو سزا دی جا رہی ہے, کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ مرجعیت کے سائے میں عراق کو متحد ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. یہ مرجع کہ جس نے حشد الشعبی نامی عوامی فورس بنائی, جس میں علماء ہیں, جس میں قلمکار ہیں, جس میں شعرا ہیں, جس میں نوجوان ہیں, جس میں بزرگ ہیں, جس میں شاعر ہیں, جس میں ماتمی ہیں, جس میں منقبت خواہ ہیں, سب لوگ شامل ہیں. انہوں نے ایک فورس بنائی تاکہ عراق کو آزاد کرا جائے داعش سے, اور کرایا. اور اب اسرائیل کے خلاف انہوں نے اٹیک کیا, جو اٹیک ہوا تھا اسرائیل کی طرف سے اس کا جواب دیا, اس کو کاؤنٹر کیا ہے. اور اب اس حشد الشعبی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو عراقی فورس کا, عراقی آرمی کا حصہ بنایا جائے, کیونکہ ابھی تک بہت سی باقیات ہیں صدام کی کہ جو نہیں چاہتی کہ اس ملک میں جو ہے وہ ایک خالص تشیع کا اسلامی نظام قائم ہو مرجعیت کے سائے میں. لہذا عراق کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہی جھوٹا پروپیگنڈا, وہی تصویریں بدل بدل کر فوٹو شاپ کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کو متنفر کرنا, 4 لوگوں کے انٹرویو ریکارڈ کر کے بی بی سی اور ساری چیزیں. ابھی آپ نے دیکھا بی بی سی نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا ہے, این 40 کے دنوں میں ایک متنازع ڈاکیومنٹری شائع کی ہے کہ وہاں پر متا کے نام پہ جو ہے کمسن بچیوں کے حقوق کا استحصال کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پر 100% درست کام ہو رہا ہے, لیکن ایک ایسے موقع پہ آ کے ایک ایسی متنازع ڈاکیومنٹری بنانا, دستاویز بنانا, کہ جس سے تشیعوں کا, جس سے اربعین کا, جس سے شیعت کا چہرہ مسخ ہو وہ بنا کے بھی, یہ ہے فتنہ. اور یہ مسلسل یہ بی بی سی کرتا رہتا ہے اس قسم کے کام. تو اس وقت عراق کو جو جن حالات کا سامنا ہے وہ صرف و صرف نظام مرجعیت کے سائے میں وہ اپنی نجات حاصل کر سکتا ہے, جس طرح ایران میں مرجع کے ذریعے سے در حقیقت کیا ہے نجات حاصل کی. اور یہ مرجعیت پوری تاریخ تشیعوں میں سربلند رہی ہے. آیت اللہ شیرازی کے جنہوں نے تمباکو کا حرام کرنے کا فتویٰ دیا تھا پاکستان, جب برصغیر میں 1900 میں تقریباً یہ آل انڈیا مسلم مذہب کے ساتھ جو انگریزوں کی کمپنی آئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی, انہوں نے کیا چھوٹے چھوٹے ٹریڈ اور تجارت کے ذریعے سے تجارتی تعلقات برقرار, اور آہستہ آہستہ کیا ہوا پورے ہندوستان میں چھا گئے اور بادشاہوں کو اپنا غلام بنا لیا. یعنی بادشاہ ان کے مرہون منت ہوتے تھے, ان کے غلام ہوتے تھے. وہی کام عراق میں بھی کیا جاتا تھا, اور پورے عراق میں اور ایران میں ایک مرجع آیت اللہ شیرازی کی حکومت تھی. تمباکو کے ذریعے سے صبح انہوں نے فتویٰ دے دیا, بادشاہ نے تمباکو مانگا تو بیوی نے کہا کہ تمباکو آج نہیں ملے گا, حقہ نہیں ملے گا. کہا کیوں؟ کہا کہ میں بادشاہ ہوں, میرا حکمران ہوں. کہا کہ تجھ سے بڑا ایک اور بادشاہ ہے جس نے تمباکو کو حرام قرار دیا ہے. اب وہ کون ہے؟ آیت اللہ شیرازی. یہ ہے مرجعیت, نفوذ ہے محل میں, توجہ رکھیے گا. تو مرجعیت ہمیشہ سربلند رہی ہے. تو امام کی طرف سے ایک اصول دیا گیا ہے, وہ کیا ہے؟ یہ دعائیں جو امام نے ہمیں دی ہیں, یہ زیارات جو امام نے دی ہیں, یہ ہماری تربیت کے لیے ہے کہ ہم اپنا روحانی رابطہ امام سے مضبوط کریں. لیکن بدبختی ہماری یہ ہے, دعائے توسل پڑھیں گے کتاب بند, دعائے کمیل پڑھیں گے کتاب بند, دعائے مثلا افتتاح پڑھیں گے کتاب بند. کیا پڑھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بھائی بڑی زبردست تقریر کی تھی, کسی سے پوچھے جناب وزیر اعظم نے اقوام متحدہ بڑی زبردست تقریر کی ہے. بھائی کیا کہا, بڑی زبردست تقریر کی ہے. مولانا مجلس کیسے پڑھی, بھائی بہت اچھی تھی. وہ پڑھا کیا, نہیں نہیں بڑی زبردست تقریر کی ہے. یہ حال ہے ہمارا. دعائیں پڑھتے ہیں کتاب بند, دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں, پڑھنا مقدمہ بنتا ہے. میں مسلسل ان دو تین دنوں میں امام زمانہ کی ایک دعا ہے جس کی تشریح کر رہا ہوں, یہ سارا مقدمہ اسی کا ہے. اور مقدمہ ایک رکھتا ہوں اور پھر امام کے جو فقرے ہیں مزید ان کی تشریح کرتا چلا جاتا ہوں کہ امام نے ہمیں روحانی رابطے کے لیے کیا میسج دیا ہے, کیا طریقہ کار دیا, کیسے اپنا روحانی رابطہ امام سے مضبوط کریں. آیا صرف سوچنے سے امام سے روحانی رابطہ جی ہو جائے گا, اگر بتی جلا لے یوگے کی طرح ایک موم بتی جلا کر کنسنٹریشن سے حواس کو مرتکز کریں, آیا وہ روحانی رابطہ ہے, یا یوگا کر کے الٹے لٹک جائیں تاکہ روحانی رابطہ ہو جائے, آیا کون سا رابطہ, امام نے کیا طریقہ کار دیا. امام نے ایک طریقہ کار دیا, وہ دعاؤں کا. یہ دعائیں پڑھنا مقدمہ ہوتی ہیں, دعا پڑھنا مقدمہ بنتا ہے دعا پہ عمل کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک ذہنی سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہ جو امام مجھ سے کہلوانا چاہ رہا ہے کہ تم یہ دعا کرو یہ دعا کرو یہ دعا کرو, تو کیا واقعا میرے لیے ممکن ہے کہ میں یہ دعا کروں اور وہاں تک پہنچ جاؤں؟ اگر آپ کے نہیں امام سے کہلوانا چاہ رہے ہیں, ایشو تم نے پاکستان کے ایشو تم نے کچھ کرنا تو ہے نہیں زمانۂ غیبت میں جی, لہٰذا تم جو ہے ٹائم پاس کرو کہ یہ دعائیں پڑھو, آیا واقعا ہم یہ تصور رکھتے ہیں امام سے کہ امام نعوذ باللہ ٹائم پاس کرانا چاہ رہا ہے ہم سے اور ہم سے کوئی کام نہیں, یا یہ کہ واقعا یہ دعائیں امام مجھے ان کی حقیقت تک پہنچانا چاہ رہا ہے؟ اگر آپ کے کہ نہیں امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ صرف دعائیں پڑھو, اس کا مطلب ہے امام عبث و بیکار کام کہہ رہا ہے. نہ امام عبث و بیکار کام کرتا ہے نہ عبث کام کا حکم دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دعائیں میری پہنچ میں ہیں کہ میں ان حقائق تک رسائی حاصل کروں. اب اگر یہ آپ کو جواب مل گیا تو اب آئیے امام کی دعا کی طرف, کہ امام ان دعاؤں کے ذریعے سے ایک دعائیہ کلچر ہمارے درمیان رکھنا چاہ رہا ہے کہ اس دعا کے کلچر کے تحت زندگی بسر کرو, تمہاری زندگی ہماری تعلیمات کے سائے میں بسر ہو, تمہیں رابطہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے روحانی رابطہ امام سے. امام بتائیے میں کیا کروں آج کا نوجوان, مولا بتائیے میں آپ سے روحانی رابطہ کیسے برقرار کروں. امام کہیں گے جو زیارات ہیں میری دعاؤں وہ پڑھو, دعائیں وہ پڑھو, میں صرف آپ سے خواہش کروں گا آج جانے کے بعد وقت مل جائے آپ کو دعائے ندبہ دعائے عہد اور زیارت آل یاسین, ان کا ترجمہ آپ پڑھ لیں. ان کا ترجمہ میری بہنیں یا موجود ہیں میرے بھائی یا موجود ہیں, ایک گزارش ہے چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے, زیارت آل یاسین دعائے ندبہ اور دعا عہد کا ترجمہ پڑھیں, پتہ چلے گا کہ امام کرنا کیا چاہتا ہے, امام کے مقاصد کیا ہیں, امام کی پلاننگ کیا ہے, امام کرے گا کیا آ کر. کم سے کم ذہنی سطح کو تو مان لے کے جائیں نا, پہنچ تو ہو ہماری ذہنی. اب امام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں آج نوجوان سوال کر مولا بتائیے, مولا کہیں گے دعا پڑھو دعا عہد پڑھو. یہ دعا جو ہے یہ مختلف کتابوں میں موجود ہے اور میں بہت تیزی کے ساتھ اس کے دو دن فقرے پڑھوں گا اور آپ کی ذہن کو تمام کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. امام کی ایک دعا ہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ, اس کا ترجمہ میں بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کی چھ سات فقرے میں دوسری جگہ پڑھ چکا ہوں, جو بقیہ رہ گئے ہیں وہ آپ کے سامنے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ, اے خدا ہمیں اطاعت کی توفیق دے, وہ بعد المعصیہ, اور ہم تیرے گناہ سے تیری نافرمانی سے دور رہیں. اچھا یہ اللہم ارزقنا یعنی امام کہہ رہے ہیں رزق ہے, رزق مادی نہیں ہے, انکریمنٹ نہیں ہے, عہدہ نہیں ہے, پوسٹ نہیں ہے, الاؤنسز نہیں ہیں, یہ بھی رزق ہے, اولاد بھی رزق ہے, محبت اہل بیت بھی رزق ہے, اہل بیت کی محبت میں گریا بھی رزق ہے, مجلس میں آنا بھی رزق ہے, محفل میلاد میں آنا بھی رزق ہے, یہ سب رزق ہے, ماں باپ کی خدمت کی توفیق ہونا یہ بھی رزق ہے, صدقہ دینا یہ بھی رزق ہے, مجلس ادا کے لیے پیسہ دینا یہ بھی رزق ہے, مومنی کی خدمت کرنا یہ بھی رزق ہے. امام کہہ رہے رزق کی قسمیں, دیکھو ہم سے سیکھو کہ رزق کیا ہے. اللہم ارزقنا, اے خدا ہمیں توفیق دے ہدایت کی, ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری معصیت تو گناہ سے دور رہیں, دور رہو امام کہہ رہے ہیں. اور امام کہہ رہے توفیق دے ہمیں کس چیز کی, ہماری نیتیں پاک ہو جائیں, وہ عرفان الحرمہ, اور ہمیں حلال و حرام کی پہچان ہو جائے. یہ گفتگو اگر آپ شیعہ ٹی وی ڈاٹ نیٹ پہ سرچ کریں گے دو دن کے بعد جو میں فکر پڑھا ہوں اس کی گفتگو آ جائے گی انٹرنیٹ پر. جو حضرات شغف رکھتے ہیں وہ اس کو سرچ کر کے سن سکتے ہیں, کیونکہ اس میں گفتگو کر چکا ہوں میں. اب جو باقی رہ گئے ہیں وہ جملے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ حلال و حرام کی پہچان. وہ اکرم نے بالہدا والاستقامہ, امام نے کہا وہ اکرم بالہدا, ہدایت کے ذریعے سے عزت لو. اگر عزت چاہتے ہو ہدایت, ہدایت آئمہ کے در پر آؤ, اور استقامت دکھاؤ اس دور میں ڈٹ جاؤ. اس کے بعد کہا وسدد السنتن بالثواب والحکمہ, اے خدا ہماری زبانوں پر صحیح بات کو جاری کر دے, ہمیں توفیق دے اپنی زبانوں پر صحیح بات لے کر آئیں, حکمت اور عقل مندی کی بات لے کر آئیں, اور ہمارے دلوں کو علم اور معرفت سے بھر دے, اور ہمارے شکموں کو پیٹوں کو حرام اور شبہ ناک چیزوں سے پاک کر دے. اب یہ سب امام کہہ رہے ہیں یہ سب کام کرو گے تو مجھ سے رابطہ برقرار ہوگا. صرف امام زمانہ کا یا صاحب زمان ادرک کی بہت خوبصورت نے قالین پہ گھر میں لگا دیا آپ نے, یہ کافی نہیں ہے. یا صاحب زمان ادرک نے لکھ دیا کافی نہیں ہے. گاڑی پہ شیشے پہ پیچھے لکھ دیا انشورنس آف امام زمانہ, یہ کافی نہیں ہے. یہ محبت کے اظہار کے طریقے ہیں لیکن کافی نہیں ہے عزیزان گرامی. امام کہہ رہے ہیں عملی طور پہ تمہیں آنا ہوگا. اب یہ جتنے کام ہیں سب عملی طور پر ہیں, بیٹھ کے سوچنا نہیں ہے, یوگا نہیں کرنی ہے, کنسنٹریشن نہیں کرنی ہے اپنی تھنکنگ پاور کی, عملی طور پہ آنا, حلال و حرام کی پہچان کرنی ہے. اب امام کہہ رہے ہیں وقف ایدینا عن الظلم والسرقہ, اپنے ہاتھوں کو چوری اور خیانت سے بچاؤ, ظلم سے بچاؤ. اور آگے جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, امام کہتے ہیں وغضض ابصارنا عن الفجور والخیانہ, اے مومن, اے منتظر, اے مومنہ, اے منتظرہ, تو جو میرا انتظار کر رہی ہے, مجھ سے روحانی رابطہ مضبوط کرنا چاہ رہے ہو تم, تو تمہیں ضروری ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو اسے دیکھو, اپنے دیکھنے کو دیکھو کہ حلال دیکھ رہے ہو یا حرام دیکھ رہے ہو. امام کہہ رہا ہے یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں, یہ جو دیکھنے کا عمل ہے, اس کو دیکھو, پرکھو, تولو کہ تمہاری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے, تمہاری آنکھ کون سا منظر دیکھ رہی ہے, تمہاری آپ کون سا کلپ دیکھ رہی ہے, آیا اس میں حلال ہے یا حرام ہے, اس میں مکروہ ہے یا مستحب ہے. امام کہہ رہے دیکھو, اور یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کے پاس نور آئمہ ہوگا, نور ولایت ہوگا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. اوپر امام کہہ چکے ہیں وہ عرفان الحرمہ, ہمیں حرام کاموں کی شناخت عطا فرما کہ میں پہچانوں کہ حرام کہاں ہیں حلال کہاں ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. آ کے فجور نہ کریں. فجر کہتے ہیں در حقیقت جب تاریکی شب کا پردہ چیر کر صبح کا سفیدہ نمودار ہوتا ہے, اس کو فجر کہا جاتا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھیں گناہوں کے لیے خیرہ ہو جائیں, فوکس ہو جائیں. اپنی آنکھوں کو کنٹرول, ہم سے رابطہ برقرار کرنا چاہتے ہو روحانی رابطہ, اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو. اور پھر امام نے کہا والخیانہ, انسان ایک جگہ حرام دیکھ رہا ہے پتہ ہے لیکن میں نے ان کو دیکھا ہلکے سے, آپ کو تو نہیں پتہ کہ میں نے ان کو کس نگاہ سے دیکھا, اسے کہتے ہیں خیانت, کہ میں کس نیت سے ان کو دیکھ رہا ہوں. وَهُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وما تخفي الصدور, قرآن کیا کہہ رہا ہے, وہ آنکھوں کے اشاروں کی خیانت ہو جانے والا ہے, اور جو تم نے سینے میں نیتیں چھپائی ہوئی ہیں اس کا ایکس رے کرنے والا اللہ کی ذات ہے. میری آنکھ کی خیانت کسی ایکس رے میں نہیں آئے گی لیکن اللہ کے ایکس رے میں میری آنکھ کی خیانت آ جائے گی. یہ جو میں منہ بناتا ہوں, یہ جو اشارہ کرتا ہوں, رسول اللہ کے پاس ایک پستہ اور کو طاقت کی عورت آئی, حضرت عائشہ نے اشارہ کیا ہاتھ سے چھوٹا کر کے, رسول اللہ کا تم نے اس کی غیبت کی ہے,
اشارہ بھی غیبت میں آ جاتا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں کے اشارے اور آنکھوں کے پتلی کے گھومنے کے پیچھے جو تمہاری فکر کار فرما ہے, جو تمہاری نیت و سوچ ہے, اسے کنٹرول کرو. شیعہ وہ نہیں ہیں کہ جو صرف آنکھوں کو کنٹرول کرتا ہے. حقیقی شیعہ امام کہہ رہے ہیں میرا وہ ہے جو آنکھوں کی پتلی کو چلانے والی فکر کو بھی کنٹرول کرتا ہے. حقیقی شیعہ ہوا. اتنا فوکس, اتنا دقیق شیعہ چاہیے امام کو. توجہ کیا آپ نے, اتنا دقیق شیعہ چاہیے امام کو. ابھی سے پریکٹس کریں. پھر امام نے کہا وَسَدِّدْ أَسْمَعَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَالْغِيبَةِ, اے خدا ہمارے کانوں کو بند کر دے. کس چیز سے بند کر دے؟ لغ اور بیکار باتوں کے اور غیبت کے سننے سے. تمہارے کانوں پر بھی مہر امامت. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا ولایتی وہ نہیں ہے کہ جس نے اپنی کوئی بہت بڑی موٹی پہن لی ہو, من کا لٹکا لی ہو, پھر روزے کا. ولایتی وہ نہیں ہے کہ جس کے گھر پر حضرت عباس کا علم لگاؤ. علم ہونا چاہیے, لگنا چاہیے. یعنی آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ گھر پہ علم کا سایہ ہو اور دل پر علمدار کی حکومت ہو, اسے ولایتی کہا جائے گا. صرف علم لگانا کا یہ محبت کا اظہار ہے. دل پر علمدار کی حکومت ہو تو جب بات بنے گی. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. ولایتی وہ ہے, امامی وہ ہے کہ جس کی آنکھیں نور امامت کے تحت دیکھیں, جس کے کان نور امامت کے تحت ہونے, جس کی زبان نور امامت کے سائے میں گویا ہو, جس کے ہاتھ و پیر نور ائمہ کے سائے میں حرکت کریں, وہ ہے ولایتی. بندو شاہ والی شاہ ولایتی نہیں ہیں. میلے کچیلے ملنگ ولایتی نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ جن کو سیمپل بنایا جا رہا ہے, جن کو ماڈل بنایا جا رہا ہے, ولایتی وہ ہے کہ جس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے, باطن بھی پاک ہوتا ہے. یہ ہے ولایتی. تمہاری آنکھیں وہ دیکھیں جو تمہارا امام چاہ رہا ہے. اتنے فوکس کرو اپنے آپ کو. تمہارے کان وہ سنیں جو تمہارا امام چاہ رہا ہے. ابھی سے پریکٹس کرو تاکہ تمہارا روحانی رابطہ امام سے مستحکم ہو جائے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اب امام کیا کہہ رہے؟ کانوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ لغ اور بیکار باتوں سے. اب بازار میں جاتے ہیں, ہر بیکار چیز اٹھا کے نہیں لیتے, کان بھی جلپا کے لاتے ہیں. امام نے کہا اپنی دل کی دنیا میں کہ جس میں تم نے امام کی محبت رکھنی ہے, بیکار چیزوں کو مت دو, بیکار چیزوں کو مت دو, یہاں پہ جگہ مت دو. اس سے تمہاری ہارٹ فل ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا, اور پھر آخرت میں حساب بھی دینا ہوگا. اور پھر امام نے غیبت سے بچو. اب غیبت کے بارے میں آپ علماء سے سنتے رہتے, میں سے وارد نہیں ہوں گا. یعنی بچاؤ اپنے آپ کو, تمہارے کان پاک ہونے چاہیے. اور آخری نقطہ امام نے کہا وتفضل علی علمائنا بالزہد والنصیحۃ. اہل ممبر کے لیے بہت خطرناک جملہ ہے, میرے لیے بھی اور مجھ جیسے جتنے افراد بھی ممبر پہ آتے ہیں, جو اپنے علماء ہونے کا, اپنے ہادی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کے لیے امام نے کہا ارے خدا فضل فرما ہمارے علماء پر. توجہ رکھیے گا, جو زہد اور نصیحت کی راہ اپناتے ہیں, امام نے اس عالم کو اپنا عالم کہا ہے جو زہد اور نصیحت کی راہ اپناتا ہے. امام نے ہر ممبر پہ آنے والے کو عالم نہیں کہا. توجہ رکھیے گا وتفضل علی علمائنا. توجہ رکھیے گا, یہ امام زمانہ نہیں کہہ رہے, در حقیقت 14 معصومین کہہ رہے ہیں. کیونکہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. جب امام کہہ رہے ہیں ہمارے علماء یعنی 13 معصومین تائید کریں گے امام کی, امام کہہ رہے ہیں ہر ممبر پہ آنے والا عالم نہیں ہوتا. عالم وہ ہے جو سب سے پہلے زہد اختیار کرے, جو دنیا پر قانے رہے, فیس نہ مانگے, ڈیمانڈ نہ کرے. شاید شرعی طور پر آپ کہیں کہ جناب نیاز کو طے کرنا شرعی طور پہ حلال ہے, تو ہو سکتا ہے حلال ہو, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے بدلے دے کیا رہے ہو؟ اس کے بدلے عوام کو سمجھا کیا رہے ہو؟ اگر 500 آدمی اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو 500 گھنٹے میرے پاس امانت ہیں, مجھ سے سوال کیا جائے گا
کہ قبلہ صاحب آپ نے 500 گھنٹے لیے مرد و خواتین کے، کیا دیا؟
نماز میں جو جماعت ہوتی ہے وہاں پہ اگر عالم کہیں سے کوئی رکن بھول جائے، راشن پانی لے کے چڑھ جاتے ہیں، مولانا بوڑھے ہو گئے چینج کرو ہٹاؤ، غلطی ہو گئی بھول جاتے ہیں، آئے دن یہ مسئلہ ہے جی، راشن پانی لے کے چڑھ جاتے ہیں، مولوی پاس نے چڑھا کے غلطی ہو گئی، اور کیا ہے نماز میں لقمہ بھی دے دیتے ہیں، اگر کوئی غلطی کر رہا ہے پیشہ میں بھول رہا ہے مثال کے طور پہ، تو لقمہ بھی دے دیتے ہیں کہ امام کو یاد آ جائے، امام رک جائے، مثلا اسے دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا تھا وہ بحول اللہ کے کھڑا، آپ نے کہا اشہد و اللہ الہ الا اللہ، مثلا ایک دو نمازیوں نے لقمہ مل گیا، امام بیٹھ گیا تشہد پڑھا۔ یہ جو مجلس کی جماعت ہو رہی ہے اس میں جو امام ممبر میں موجود ہے، جو چاہے پڑھ کے چلا جائے، آپ واہ واہ کہہ کے کھڑے ہو جائیں، سر ملائے جائیں، گانا کی طرزوں پر منقبتیں نوہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آیا اس کے لیے بھی کوئی حکم ہے یا نہیں ہے؟ جی میڈم افشاں آئیں گی، وہ محفل میلاد میں اپنا ڈانس پیش کریں گی، کس کے؟ مولا علی کے جشن مولود کعبہ میں۔ ولایت آپ کا پروین کا کوئی عارفانہ کلام نہیں ہے، نصرت فتح علی کی کوئی عارفانہ غزل نہیں ہے، ولایت دھوم دھڑک کا ناچ گانا اور دھمال نہیں ہے، ولایت اہل بیت کے سائے میں زندگی بسر کرنا ہے۔ کیا بنا دیا ہم نے ولایت کو؟ رقاصائیں آ رہی ہیں آج اور ہم کھڑے ہو کے دادے۔ تو یہ جو یہ جماعت جو مجلس میں ہو رہی ہے کہ جماعت میں بیٹھی ہے، امام ممبر پہ بیٹھا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ امام کہہ رہے جو ممبر پہ آئے وہ ہمارا عالم نہیں ہے، عالم وہ ہے جو زہد اختیار کرتا ہے اور لوگوں کو ان کی دین و دنیا کے مطابق نصیحت کرتا ہے، یہ امام کہہ رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا اس جنے کے نام، بس آپ کی اس سے زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گا، تمام کروں گا۔ یہ امام کہہ رہے ہیں ایسے روحانی رابطہ برقرار، ایسے علماء کے پاس جاؤ جو تمہیں دین و دنیا کی حقیقت سے آشنا کرتے ہیں، جو تمہیں نور ولایت سے آشنا کرتے ہیں، جو تمہارے وظائف سے آشنا کرتے ہیں، تاکہ تم روحانی طور پر اپنے امام سے نزدیک ہو سکو۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ جو عالم اپنی طرف دعوت دے وہ خدا پرست نہیں ہے، کسی نبی نے کسی امام نے اپنی طرف دعوت نہیں دی، اس نے بلایا الادلہ الی اللہ، اللہ کی طرف دلالت کرنے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، آئمہ نے خدا کی طرف بلایا ہے۔ امام کہنا وہ عالم جو اپنی طرف دعوت دے وہ جھوٹا ہے، وہ جعلی ہے، وہ تمہارے کام کا نہیں ہے، وہ عالم جو خدا کی طرف دعوت دے، وہ عالم جو آئمہ کے احکام کی طرف دعوت دے، وہ عالم حقیقی عالم ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہمیں امام کے لیے مضبوط ہونا ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے روحانی طور پر، اور امام کے لیے تیاری کا ایک اور مقام جو کثرت کے ساتھ ہمیں مل سکتا ہے اور مل رہا ہے، وہ ہے فرش ادا۔ فرش ادا وہ مقام ہے، مجلس ادا وہ مقام ہے جہاں پر امام سے اپنا روحانی رابطہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کوئی عزادار ہو پر امام زمان کا آشنا، ممکن نہیں ہے کوئی امام حسین کا چاہنے والا ہو اور اس کے دل میں امام زمانہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ موجود ہو۔ سچا حسینی ہوگا، سچا عاشق امام زمانہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا یہ مجلس ادا ایک روحانی رابطہ ہے کہ جب آنکھوں سے آنسو بہے حسین کے مصائب میں، اہل بیت کے مصائب میں، تو اپنے امام زمانہ کو یاد رکھیں، امام زمانہ کو یاد رکھیں، اور واسطہ دیں امام زمانہ کو ان کی جد کا۔ ایک عارف کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں تھا، بہت سارے خطوط امام کی خدمت میں آئے تھے، تو میں نے پوچھا مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ کہا کہ یہ دنیا بھر کے شیعہ ہمارے چاہنے والے جو ہم سے تبسل کرتے ہیں خطوط کی صورت میں ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں کہ جو آپ امام کو پکارتے ہیں ادرکنی یا با صالح ادرکنی یا امام زمان میری مدد کریں، یہ ایک خط ہے جو امام کی خدمت میں جا رہا ہے۔ امام کچھ کو اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں سائڈ میں رکھ دیتے ہیں ایک طرف، اور کچھ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں اور چونتے ہیں، کسی نے پوچھا، عارف نے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ یہ خط جن کو آپ چوم رہے ہیں یہ کون سے خط ہیں، یہ کوئی خاص خط ہیں؟ کہا کہ ہاں، اس میں میرے چچا ابو الفضل عباس کا واسطہ دیا گیا ہے، امام زمانہ کو، ان کی پھوپھی زینب کا اور ان کے چچا عباس کا واسطہ دیں، وہ واسطہ کبھی امام رد نہیں کرے گا۔ یہ مجلس اعضا، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے جہاں سے آپ امام سے قریب ہو سکتے روحانی طور پر۔ یقیناً یقیناً امام کی توجہ اور عنایت ان مجالس سے اعضا پہ ہوتی ہے۔ وہ روایات جو دلالت کرتے ہیں اہل بیت آتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن امام کی توجہ اور عنایت یہاں پر ہوتی ہے کہ یہاں مجلس ادا ہو رہی ہے اور یہاں پر میرے چچا ابو الفضل عباس کے مذاہب پڑھے جا رہے ہیں۔ اور علماء نے بیان کیا ہے امام اس مجلس میں ضرور شریک ہوتے ہیں، یا نظر کرم اور عنایت و توجہ ہوتی ہے جس میں حضرت ابو الفضل عباس کے مذاہب پڑھے جاتے ہیں۔ میں صرف ایک واسطہ دے کر مسائل کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ امام زمانہ کی توجہ اور عنایت ہو سکے۔ لیکن اہل حرم کے لیے سب سے زیادہ جو اذیت کا وقت تھا کہ اہل بیت خواتین سمیت تمام افراد جن کی امیدیں ٹوٹ گئی تھیں، وہ کون سا وقت تھا؟ پتہ ہے وہ وقت تھا کہ جب علم آیا ہے علمدار نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے تو کہا تھا الان کثر علی عباس، تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، لیکن بیویوں کی ڈھالس کب ٹوٹی؟ جب خیمے میں یہ صدا آئی علم آ گیا، بیویاں در خیمہ پہ آ گئی، کہا عباس بھی آئے ہیں؟ کہا کہ نہیں، عباس نہیں ہے، علم آیا ہے علمدار نہیں آیا۔ سکینہ نے دامن تھام لیا، بابا میرے چچا کو کیا ہوا؟ کہا کہ ترائی میں شانے کٹا کے سو رہا ہے۔ سکینہ نے کہا بابا تا قیامت پانی نہ مانگوں گی میرے چچا کو۔ اجرکمن اللہ، بس توسل ہو گیا مولا امام زمانہ سے، مولا امام زمانہ کی توجہ عنایت ہو، اس مجلس کے صدقے آپ کی دعائیں امام کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، آپ کے توسل امام کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، صاحب ادا سے اس ادا کو قبول کر لیا جائے، آپ کے حضور رومال جناب زہر میں جگہ پا جائیں۔ ارے وہ بی بی کہ جو روز قیامت آئے گی حسین کا خون بھرا کرتا لے کر ایک دفعہ عرش الہی پر لہرا دیا جائے گا، اے بار الہ جب تک میرے بچے کا حساب نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ، کیا منظر ہوگا، بی بی اپنے شیعوں کو اپنے ساتھ لے کے جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ بس عددارو، ایک مومنہ تھی جس نے ایک عمل کیا، عمل عاشورا، عمل زرد عاشورا، کہ اسے منظر دکھایا جائے کربلا کا۔ ایک منظر دیکھا، لمحے بھر کے لیے چیخ ماری مشہد میں رہتی تھی، مر گئی۔ تصور کیجئے ایک منظر ایک مومنہ برداشت نہ کر سکی کربلا کا۔ ارے جس امام کو صبح و شام کربلا کا منظر دکھایا جاتا ہو، یہی وجہ ہے میرا امام گریا کرتا ہے زارۃ الہیہ میں، کیا کہتا ہے میرا امام مظلوم امام، 1150 سال سے زیادہ ہو گئے امام کی غربت و تنہائی کو، امام کیا کہہ رہا ہے؟ میرا سلام ہو ان جسموں پر کہ جن کے جسموں کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی، میرا سلام ہو ان ہوٹوں پر جو پیاس کی شدت سے مرجھا گئے تھے۔ نہ جانے امام نے کس کے لبوں کو کہا ہے، علی اکبر کے لب تھے، حسین کے لب تھے، یا سکینہ کے، یا ششما ہے علی ادگر کے، یہ تو مولا جانتا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا تمہاری ان آوازوں پر رحم نازل کرے، اس گریے پر رحم نازل کرے۔ ائمہ نے کہا ہے بلند آواز سے گریا کیا کرو، اس لیے کہ اہل بیت کے حرم میں جو کوئی اہل بیت حسین پر روتا تھا اسے تازیانے مارے جاتے تھے۔ اے عزادارو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اپنی آوازوں کو اونچا کرو۔ امام کہتے میرا سلام ہو ان جسموں پر کہ جسموں پر جن پر گھوڑے دوڑائے گئے۔
شاید جب امام یہ کہہ رہے ہو تو امام کی نظروں میں وہ منظر ہو جب حسین سوار دوش رسالت تھا، جب حسین سینہ رسول میں موجود تھا، یہ پشت رسول میں موجود تھا، اس وقت کو یاد کر کے امام زمانہ کہہ رہا ہو میرا سلام ہو حسین کے جسم اطہر پر جس میں گھوڑے دوڑائے گئے، اجرکم اللہ میرا سلام ہو ان مخدرات عصمت و طہارت پر جنہیں بلا چادر در در پھلایا گیا۔ ہائے امام 1150 سال سے زیادہ زینب کی بے رضائی کا ماتم کر رہا ہے۔ عزادارو امام جب یہ کہہ رہا ہوگا شاید وہ منظر ہو کہ جب مدینے سے قافلہ چلا، ارے سواریاں آ گئی، قناتیں تان دی گئی، عباس اٹھے، حسین اٹھے، علی اکبر اٹھے، ارے فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی سوار ہونا چاہتی ہے، شاید یہ منظر ہو یا شاید 11 محرم کا منظر میرے امام کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ کون سا منظر؟ ارے جب بیویوں کو سوار کر دیا زینب کبریٰ نے، اب آخر میں بیوی سوار ہونا چاہتی ہے، فرات کی طرف رخ کیا، بھیا عباس بڑی شان سے بہن کو لے کر حجابوں میں پردوں میں قناتوں کے سائے میں لے کے آئے تھے، بہن سوار ہونا چاہتی ہے۔ بس عزادارو اسی سے توسل کو اختیار کرتے ہوئے تمہیں زندان شام لے چلوں جہاں پر امام کی توجہ اور عنایت ہے۔ آج بھی حسین کی مظلومیت کی ایک علامت زندان شام میں موجود ہے، وہ سکینہ بنت الحسین ہے۔ بچوں کی عادت ہوتی، اولاد والے اس مصائب کو ذرا درک کر سکتے ہیں، جن کے بچے ہیں نا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ حسین کے بعد سکینہ کے دل پہ کیا گزری ہے۔ توجہ رکھے گا، کبھی جناب زینب جب سر حسین کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی بھیا اگر ہم سے کلام نہیں کرنا نہ کرو، لیکن اپنی چھوٹی سکینہ سے ضرور بات کرو، اس لیے کہ بچی بار بار پوچھتی میرا بابا کہاں گیا، میرا بابا کہاں گیا۔ اور بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کسی نئی جگہ چلے جاتے بار بار پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، ہم کہاں آ گئے، ہم اپنے گھر کب جائیں گے۔ سکینہ بھی روزانہ یہی پوچھتی ہے، بھیا بتاؤ ہم اپنے گھر کب جائیں گے۔ کبھی ماں کے پاس آتی ہے، پھوپھی اماں یہ درے زندہ کب کھلے گا، سکینہ کب اپنی ہمجوریوں کے ساتھ کھیلے گی۔ کبھی ماں کے پاس آتی ہے، اماں کیا رہائی نصیب ہوگی، کیا درے زندہ کھلے گا، ہم مدینے جائیں گے۔ اور شام کے وقت یہ بچی جب دیکھتی پرندے جا رہے ہیں تو ایک دفعہ پوچھتی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، بیٹا یہ اپنے گھونسلوں کو جا رہے ہیں، اپنے بچوں کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ دامن پکڑ کے کہتی پھوپھی اماں کیا وہ وقت آئے گا ہم بھی مدینے جائیں گے۔ بچی کی شب و روز اسی میں گزر گئے عزادارو، مگر رہائی نصیب نہ ہوئی۔ ارے اس وقت رہائی ملی کہ جب سکینہ اس دنیا میں نہ رہی۔ بس آخری روایت عرض کروں گا، پوری مجلس شہادت نہ پڑھ سکوں گا۔ عزادارو سر حسین لیا ہے سکینہ نے، ایک دفعہ اپنے گالوں کو حسین کے گال پر رکھ دیا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، بچوں کی عادت ہوتی ہے، میری بائیں بہنیں ذرا تصور کرنا، تم بچوں سے بہت نزدیک ہو، ذرا تصور کرنا سید سجاد کے دل میں کیا گزری ہو۔ بھائی موجود ہے نا، تمہاری چھوٹی بہنیں ہوگی، تمہاری چھوٹی بہن جب تم سے کوئی ضد کرتی ہوگی، ساری دنیا ایک طرف، بہن کی ضد ایک طرف، اس کے نازو اٹھاتے ہوں گے۔ تصور کرو سکینہ جب چلتے چلتے تھک جاتی تھی، بھائی کے پاس آتی، بھیا اب مجھ سے پیدل چلا نہیں جاتا، جب تازیہ نے زیادہ ہوتے بھائی کے پاس دوڑ کے آ جاتی ہوگی، بھیا اب پیٹ میں طاقت نہیں ہے تازیہ نے کھانے کی۔ سید سجاد سپر بنا لیتے، سکینہ کے حصے کے تادیانے بھی سید سجاد کا. ایسے موقع میں جب سکینہ بار بار کہتی کہ بھائی در زندہ کب کھلے گا، سید سجاد کے قلب کا کیا عالم ہوگا ہوگا. بچوں کو جب چوٹ لگ جاتی ہے بچے کیا کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور اپنے زخم پہ رکھ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں، ہمیں چوٹ لگ گئی، ہمیں خون بہ رہا ہے. سکینہ چاہتی ہے بابا سے فریاد کرے، مگر بابا کے ہاتھ سکینہ کو نظر نہیں آتے. سکینہ کے ہاتھ میں، سکینہ کو حسین کے ہاتھ نظر نہیں آئے. سکینہ نے ایک عجب کام کیا، اپنے رخسار کو حسین کے رخسار پر رکھ دیا. بابا جن گالوں میں تم پیار کیا کرتے تھے ان میں. سکینہ نے کہا، بابا جو شوہر آپ نے پہنا تھی نا وہ ظالموں نے چھین لیے. بابا جو سر پہ چادر تم نے رکھی تھی وہ ظالموں نے چھین لی. بابا ہمیں در در ملایا گیا، تازیانے مارے گئے. بچی نے ایک دفعہ خاموش ہو گئی، بچی کی آواز نہیں آئی. امام سجاد نے کہا، شاید بچی کو آرام مل گیا، بابا کا سر مل گیا، بچی سو گئی ہے. ایک دفعہ سر حسین کو لینا چاہتے ہیں، سر حسین اٹھا لیا سکینہ کی گود سے. اسدار سکینہ کا بدن ڈھلک گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے کون امتحان سید سجاد کا، قید خانے میں سکینہ کا جنازہ. امام زمانہ تصور کیجئے، اللہ اکبر، کیا وقت ہوگا سید سجاد کا. ایک وہ وقت جب بابا کا لاشا دفنایا ہے، ایک امتحا یہ ہے بہن کا لاشا دفنانا ہے. غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ جب ایک دفعہ کرتا ہٹانا چاہتی ہے دوبارہ رکھ دیتی ہے، کہتی ہے جناب زینب سے، کیا اس بچی کو جلد کی کوئی بیماری تھی؟ کہا کہ نہیں، جلد کی کوئی بیماری نہ تھی. ارے یہ تازیانوں کے نشاں ہیں جو کوفہ سے شام تک، کربلا سے کوفہ و کوفہ سے شام تک. بس اللہ دارو در زندہ کھل گیا، رہائی مل گئی، سب باہر آ گئے. جناب زینب نے دیکھا مادر سکینہ نہیں آ رہی ہیں، اندر تشریف لے گئی. کیا دیکھا کہ مادر سکینہ سکینہ کی قبر سے ایسے لپٹی ہوئی ہے جیسے ایک ماں نے اپنی گود میں بچی کو لی ہو. اور کیا مرثیہ پڑھ رہی ہے مادر سکینہ، بیٹا سکینہ بڑا ارما تھا نا در زندہ کھلنے کا، بیٹا رہائی کا پوچھتی تھی، بیٹا در زندہ کھل گیا، رہائی مل گئی، ہم اپنے وطن جا رہے ہیں، افسوس کہ تجھے اپنے ساتھ. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کو، ہماری محبت کو، ہماری بخشش اور محبت اہل بیت میں اضافے کا باعث قرار دے. ہمیں امام زمانہ کے لیے روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی توفیق، کوئی غم نہ دے سوائے بابا حسین کے، جب تک دنیا میں رہیں ان کے در سے، ان کی اطاعت کے سائے میں وابستہ رہیں، آخرت میں ان کی شفا سے بہر مند فرمانا. خود بندہ اس وقت جو مشکلات ہیں زائرین کو ان کو حل فرما، جتنے زائرین کرب بلا جانا چاہتے ہیں انہیں ان کے عاشق مولا تک پہنچا دے. اے خدا جو مشکلات ہم کو دور فرما، ایران و عراق کی مرجعیت کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم فرما، ہمیں متحد و منسجم ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام اللہ کی عبادت فرما،
حاضرین مجلس بانیان مجلس کی دینی دنیاوی داد حضرت قبول فرما. بہت سے مومنین نے دعا کیے ہیں ان کے، بہت سے اعزہ بیمار ہیں، سرطان کے، کینسر کے اور ٹیومر کے مرض مبتلا ہیں، آپ سب ان کے لیے دعا فرمائے بحق محمد و آل محمد، خود انہیں صحت قبلہ عاجل عطا فرمائے. اسی طرح بہت سے نوجوان ہیں جن کی جاب کے، جن کی شادی کے، جن کے مسکن کی مشکلات ہیں، آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے. بہت سے ایسے نوجوان ہیں کہ جن کی اولاد رہی ہوں، سب کے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بحق جناب سکینہ ان کی گودیوں کا آباد کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ورحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ